الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين سورہ کہف کا نواں رکوع ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے نویں اور دسویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک اللہ کے بندے کا قصہ ہے جس کا نام روایات میں خضر بیان کیا جاتا ہے یہ بڑا انوکھا واقعہ ہے انوکھا قصہ ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ بھی احادیث میں بیان ہوا اس سے جو اصل میں سبق نکلتا ہے وہ بہت اہم ہے اس دور کے اعتبار سے اور دجالیت کے حوالے سے اس پر گفتگو تو انشاءاللہ آخر میں ہوگی پہلے ہم اس قصے کا مطالعہ کریں گے قرآن مجید نے اس کو کیسے بیان کیا علمی طور پر چند باتیں ہیں جو پہلے سمجھ لیجئے جو عام طور پر اشکالات یا یوں کہیے کہ مفسرین کے درمیان اختلاف ہے بعض امور میں یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک سے زائد رائے موجود ہیں بعض معاملات میں پہلے ان کا ذکر ہو جائے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ موسیٰ کا جو ذکر آیا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ یاد کرو جب کہا تھا موسیٰ نے اپنے ساتھی سے نوجوان خادم سے لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین میں تو نہیں رکوں گا چلتا جاؤں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں اس جگہ پر جہاں پر دو دریا یا دو سمندر آپس میں ملتے ہیں تو ایک اشکال اس میں یہ ہے ایک رائے تابعین کے دور میں کی رہی ہے کہ یہ موسیٰ کون سے ہیں کیا یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہیں جو بنی اسرائیل کے صاحب شریعت پیغمبر اور رسول ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بہت تفصیل سے آیا یا یہ واقعہ کسی اور شخص کا ہے جس کا نام بھی اتفاقی طور پر موسیٰ تھا اس میں نوف بکالی ایک تابعی ہیں ان کی یہ رائے سامنے آئی تو اس وقت جو صحابہ تھے انہوں نے اس کی سختی سے تردید کی، اور صحیح بخاری کی پھر ایک روایت میں یہ وضاحت آتی ہے، میں انشاءاللہ اس کا کچھ حصہ آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، کہ نہیں یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ پیغمبر، وہ اللہ کے رسول، جلیل القدر، اولو العزم من الرسل، انہی کا قصہ ہے، انہی کا واقعہ ہے. اور پھر اس بخاری کی اس روایت میں اس کا پس منظر بھی بیان کیا گیا کہ کیوں یہ تجربہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرایا گیا. تو یہ بات واضح ہونی چاہیے، اور اگر کوئی اشکال ہے ذہن میں تو وہ دور ہو جانا چاہیے کہ یہ موسیٰ وہی حضرت موسیٰ ہیں، پیغمبر اور رسول، علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام. دوسری شخصیت اس میں وہ ہے خضر کی، جس کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا. قرآن نے تو کہا کہ ہم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ وہاں جاؤ اور ہمارے ایک بندے سے ملاقات کرو. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی ایک ایسے شخص سے، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، جسے ہم نے خاص اپنے پاس سے رحمت سے بھی نوازا تھا اور خاص اپنے پاس سے علم عطا فرمایا تھا. قرآن نے تو بس اتنا ہی واضح کیا، لیکن صحیح بخاری کی اسی روایت میں ان کا نام خضر بیان کیا جاتا ہے. لیکن خضر سے پھر ایک کنٹروورسی اس حوالے سے بھی ہے کہ یہ شخصیت کون ہے، خضر ان کا نام تھا یا لقب تھا. اب اس میں کئی روایات ہیں، کس دور سے متعلق ہیں. دور تو حضرت موسیٰ کا معین ہو گیا ایک معنی میں، لیکن ایک اور اس کے اندر بحث ہے کہ کیا ان کو ابھی تک زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، ایک یہ بحث بھی ہے. پھر یہ کہ وہ رسول یا نبی تھے یا اللہ کے ولی تھے، اس پر بھی بہت گفتگو ہے تفاصیل میں. جس کا حاصل یہ ہے کہ رسول کے بارے میں تو زیادہ موقف نہیں ہے. مفسرین میں سے بعض نے انہیں اللہ کا نبی قرار دیا اور بعض نے کہا کہ نہیں، وہ ولی اللہ تھے، اللہ کے ایک ولی. اور حیات کے حوالے سے بھی محدثین سختی سے اس بات کے قائل ہیں کہ انہیں کوئی حیات جاویدہ عطا نہیں ہوئی، وفات پا چکے. جیسے اور انسان آئے اور گئے، اسی طرح ایک دور میں وہ ایک اللہ کے ولی تھے، اپنی عمر تبھی پوری کر کے رخصت ہوئے. لیکن صوفیاء کا اور اہل معرفت کا اس پر جو ہے ان کا موقف یہ ہے شد و مد کے ساتھ کہ نہیں، ان کا معاملہ مختلف ہے. یہ بہت طویل عمر انہوں نے پائی، اس میں بھی اختلاف ہے ابھی تک زندہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ کہ یہ عام انسانوں کی طرح کا معاملہ نہیں تھا، یہ کوئی ایکسپشنل شخصیت ہے. چنانچہ ایک تصور یہ بھی ہے کہ سمندروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی تنفیذ کے لیے خضر کو بھیجا ہوا ہے، اور جنگلات میں اور دشت میں اور زمین پر الیاس نامی ایک قضاء و قدر کے کارکنان میں سے ایک کارکن ہیں جو اللہ کے احکامات کی تنفیذ پر مامور. لیکن یہ جو رائے ہے یہ صوفیاء کی ہے، محدثین جو ہیں اس کو نہیں مانتے. ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا اور اپنی عمر طبی پوری کر کے وہ عام انسانوں کی طرح اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور یہ جو تصور ہے کہ انہیں حیات جاویدہ حاصل ہے یہ غلط. تیسری بحث اس میں یہ ہے کہ مجمع البحرین یہ کون سا مقام ہے. یہ صاحب قصص القرآن جو ہیں، مولانا حفظ الرحمان سہاروی، جنہوں نے قرآن مجید کے جو تاریخی قصے ہیں، واقعات ہیں، ان کی بڑی چھان بین کی ہے اور بڑی محققانہ ایک کتاب ہے جو تصنیف فرمائی. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بحر روم اور بحر قلزم، ریڈ سی اور میڈیٹرینین، یہ جہاں جا کر قریب آتے ہیں اور پھر سمندر میں گرتے ہیں، یہ اس کے درمیان کی کوئی جگہ تھی جسے وہ کہتے ہیں کہ اب جو وہ عقبہ ایلات کی بندرگاہ ہے یہ وہ علاقہ ہے. لیکن اس میں اور آرا بھی ہیں، کسی نے کہا کہ دجلہ و فرات جہاں پر آ کر ملتے ہیں، کسی نے کہا کہ نیل جو ہیں یہ دو نیل ہیں، النیل الارزق اور النیل الابیض، نیلا اور سفید، اور یہ خرطوم کے قریب آ کر یہ ملتے ہیں اور ایک دریا بنتا ہے. تو مجمع البحرین سے شاید وہ مراد ہے. لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا، جو تحقیق کی ہے مولانا حفظ الرحمان سیاروی نے، تو ان کی تحقیق کا حاصل یہی ہے کہ وہ علاقہ اگرچہ وہ بحر روم اور بحر قلزم آپس میں ملتے نہیں ہیں لیکن قریب آ جاتے ہیں ایک معنی میں، اور وہی علاقہ تھا کہ وہاں جاؤ، وہاں ایک مقام پر ایک بندے سے ملاقات ہوگی اور اس سے علم حاصل کرو. نشانی ایک بتائی گئی، اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں وہ جو آیات ہیں تاکہ وہ واقعہ ہمارے سامنے آ جائے. قرآن مجید نے اس کو کس انداز سے بیان کیا، اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآنی اسلوب بڑا نمایاں ہے کہ اکیڈیمک انٹرسٹ کے جو سوالات ہیں، محض علمی دلچسپی کے، انہیں قرآن اگنور کرتا ہے. اصل قصہ کیا تھا، اس کا حاصل کیا ہے، بس اس پر غور کرو. معاملہ کیسے پیش آیا، اس سے بھی اصل اہمیت جو ہے وہ اس کے مورل لیسن کی ہے، جو سبق اس سے ملتا ہے، جو عبرت ہے وہ ہے عبرت پذیری. اصل مقصود یہ ہے، واقعات کی جزی تفصیلات جو ہیں انہیں قرآن اہمیت نہیں دیتا، اور مسلمانوں میں بھی یہی رجحان پیدا کرنا چاہتا ہے، عمل کی طرف توجہ، کسی معاملے کے اصل مورل لیسن کی طرف توجہ، اس سے سبق کیا سیکھا، اس سے عملی رہنمائی کیا حاصل ہوئی، اس سے فکری ہدایت کون سی اخذ کی ہے، اس کی طرف توجہ رکھو. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ. اور ذرا یاد کرو جب کہا تھا موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی سے، خادم سے، اور یہ خادم جو ہیں یوشع بن نون ہیں، اس پر اتفاق ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لانے والے بہت قریبی ساتھیوں میں سے، خادم خاص. کالب بن یفنہ اور یوشع بن نون یہ دو افراد ہیں جو بہت قریب تھے، انہی دونوں کا تذکرہ سورہ مائدہ میں بھی ہے. وقال رجلان من المؤمنین الذین یخافون انعم اللہ علیہما. یوشع بن نون ہی وہ ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر ان کے خلیفہ بنے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، بعد میں یہ نبی ہوئے. ان سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں تو نہیں رکوں گا جب تک کہ میں پہنچ نہ جاؤں مجمع البحرین تک، اس جگہ پر جہاں دو سمندر یا دو دریا ملتے ہیں، اس مقام تک جب تک میں نہ پہنچ جاؤں میں نہیں رکوں گا. او امضی حقبا، یا پھر میں چلتا رہوں گا برس ہا برس اور قرن ہا قرن. اس لیے کہ اللہ تعالی کا حکم تھا. اب میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جو صحیح بخاری کی ہے کہ وہ کیوں یہ واقعہ پیش آیا، اس کا میں نے اجمالاً تذکرہ کیا تھا پچھلی مرتبہ میں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی. اب یہ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں اور تفسیر میں دونوں کا بڑا اونچا مقام ہے، علم قرآن اور تفسیر، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ارشاد فرماتے تھے کہ ایک روز حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو خطاب فرما رہے تھے کہ کسی شخص نے دریافت کیا کہ اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے خدا نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے. اور یہ بات جو ہے امر واقعہ بھی ہے، جب وقت کے رسول وہ ہیں، پیغمبر وہ ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست جو ہے وہ آسمانی ہدایت عطا کی ہے، فرشتہ آتا ہے، تو اور ان سے بڑھ کر عالم کون ہو سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہ آیا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی اور ان پر عتاب ہوا کہ تمہارا منصب تو یہ تھا کہ اس کو علم الہی کے سپرد کرتے اور کہتے واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے کون اس وقت سب سے بڑا عالم ہے، تمہارا جواب یہ ہونا چاہیے تھا، یعنی اپنے مقام اور مرتبے کے حوالے سے شایان شان جواب یہ تھا. اور پھر وہی نازل فرمائی کہ جس جگہ دو سمندر ملتے ہیں وہاں ہمارا ایک بندہ ہے، بعض امور میں وہ تم سے بھی زیادہ عالم و دانا ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار تیرے اس بندے تک رسائی کا کیا طریقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی کو اپنے توشے دان میں رکھ لو، یعنی جو ناشتہ دان ہے، توشے دان ہے، زیادہ سفر ساتھ ہے، اس میں ایک مچھلی کو رکھو، جس مقام پر وہ مچھلی گم ہو جائے اسی جگہ وہ شخص ملے گا. حضرت موسیٰ نے مچھلی کو توشے دان میں رکھا اور اپنے خلیفہ یوشع بن نون کو ساتھ لے کر اس مرد صالح کی تلاش میں روانہ ہو گئے. جب چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے تو دونوں ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے. مچھلی میں زندگی پیدا ہوئی، یعنی یہ ایک معجزہ ہوا. بعض روایات میں ہے کہ وہ مچھلی جو ہے وہ بھونی گئی تھی اور نمک لگا کر اسے تلا گیا تھا اور وہ ناشتے کے طور پر اپنے ساتھ تھی. اور یہاں بھی الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس میں زندگی پیدا ہو گئی. ظاہر بات ہے کہ کتنے عرصے وہ لگا ہوگا انہیں کتنا وقت وہاں پہنچنے میں, اور مچھلی اگر زندہ بھی رکھی ہوتی اس توشے دان میں تو پانی سے باہر تو وہ کتنی دیر زندہ رہتی ہے. یقینی طور پر اس وقت وہ زندہ نہیں تھی اور اس کے اندر جان پیدا ہوئی اور وہ اس توشے دان سے نکل کر سمندر میں چلی گئی. اور وہ مچھلی پانی کے جس حصے پر بہتی گئی وہاں کی برف, وہ پانی برف کی طرح جم کر ایک چھوٹی سی پگڈنڈی کی طرح ہو گیا. ایسے معلوم ہوتا تھا کہ سمندر میں ایک لکیر یا خط کھینچا ہوا ہو. پورا واقعہ بیان کیا ہے وہی واقعہ سورہ کہف میں ہے, اور اس میں کچھ چیزیں جو ہے یہاں پر واضح ہو گئیں اتنے حصے کی جو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے وہ الفاظ متن آپ کو پڑھ کے سنایا ہے. چنانچہ قرآن کے الفاظ کیا ہیں, فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما, جب وہ پہنچے اس مقام پر اس جگہ پر جہاں دو سمندروں کا ملاپ ہوتا تھا تو اپنی مچھلی سے وہ غافل ہو گئے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا, اور اس مچھلی نے سمندر میں راستہ نکال لیا سرنگ کی معنی. اب اس حدیث سے اس کی وضاحت ہو گئی کہ وہ مچھلی جو ہے وہ حرکت کر کے سمندر میں گئی اور پھر وہ جہاں جا رہی تھی وہ ایک برف کی طرح وہ پانی جم جاتا تھا اور ایک لکیر سی بن گئی, اس سے ایک ڈائریکشن جو ہے معین ہوئی. یہ قرآنی الفاظ ہیں, اس کی وضاحت حدیث میں آ گئی. اور حضرت یوشع بن نون نے اور روایات سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے دیکھ لیا تھا, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا ادب اور احترام اور روب کی وجہ سے. اور بعد میں وہ جب جاگے ہیں اور سفر شروع ہوا تو ان کے ذہن سے نکل بھی گیا فوری طور پر ذکر کرنا. فلما جا وزا قال لفتاہ واتنا غداءنا, جب وہ اس مقام سے آگے گزرے یعنی اب آگے سفر کا آغاز کیا وہاں سے اٹھ کر چلے ہیں, تو فرمایا حضرت موسیٰ نے اپنے اس خادم سے کہ ذرا ہمارا وہ توشے دان تو لاؤ صبح کا ناشتہ. اب ظاہر بات ہے کہ طویل سفر کے بعد بھوک بھی لگ رہی تھی, اور فرمایا کہ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, ہمیں اب اس سفر سے کچھ تھکاوٹ اور تکان محسوس ہو رہی ہے. اس پر مفسرین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ ابھی تک تو اتنا طویل سفر کیا انہیں تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی, لیکن چونکہ اب وہ اس مقام سے آگے چلے گئے جہاں تک انہیں جانا تھا, اب جو سفر کر رہے ہیں تو اس پر وہ بوجھ محسوس ہو رہا ہے اور تھکاوٹ ہو رہی ہے. تو یہ الفاظ بھی ان کے زبان پر آئے کہ من سفرنا هذا نصبا, اس سفر سے تو اب تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے. قال ارايت اذا وينا الى الصخره, اب حضرت یوشع بن نون نے خادم خاص نے انہیں جواب دیا کہ آپ نے شاید دیکھا نہیں کہ جب ہم پناہ لیے ہوئے تھے آرام کر رہے تھے اس چٹان کے پاس اس پتھر کے ٹیلے کے پاس, فإني نسيت الحوت, تو میں مچھلی سے غافل ہو گیا تھا بھول گیا, وما انسانيه الا الشيطان وان اذكره, اور مجھے کسی نے نسیان میں مبتلا نہیں کیا مگر شیطان ہی نے نسیان میں ڈالا اور میں اس کا ذکر کرنا آپ سے بھول گیا. چاہیے تو یہ تھا کہ میں اسی وقت وہیں ذکر کرتا, لیکن کچھ ایسا ہوا نسیان اور یہ کوئی شیطان کی طرف سے ہے کہ میں بھول گیا اسے. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا, اور اس مچھلی نے سمندر میں پانی میں رستہ بنایا بڑے ہی عجیب و غریب طریقے سے. قال ذلك ما كنا نبغ, فرمایا کہ یہی تو وہ ہے جگہ, یہی تو وہ چیز ہے جس کی ہمیں تلاش تھی, کیونکہ مجھے یہی بتایا گیا تھا جس جگہ مچھلی گم ہو جائے وہاں پر وہ بندہ ملے. تو یہ تو چنانچہ فوری طور پر وہ واپس پلٹے, فرتد علی آثارہما قصصا, تو وہ دونوں واپس لوٹے اپنے نقش قدم پر چلتے ہوئے, قصصا یعنی بالکل اسی کی پیروی کرتے ہوئے, بالکل الٹے پاؤں جسے کہتے ہیں واپس لوٹے. فوجد عبدا من عبادنا, یہاں پر بعض روایات میں یہ صراحت موجود ہے کہ اس مچھلی کے اندر سمندر میں جانے سے جو سرنگ سی اور ایک نشان لکیر دور تک چلی گئی, تو تو وہ ساتھ ساتھ ساحل سمندر کے اس کے ساتھ ساتھ گئے تو جہاں تک وہ لکیر تھی وہاں پر ایک بندہ ملا. اس مقام پر انہوں نے اس بندے کو پایا جس سے کہ ملاقات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہاں پہنچو گے تو میرا ایک بندہ ملے گا. تو فوجدا عبدا من عبادنا, ان دونوں نے پایا وہاں پر ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے. اب قرآن مجید نے نہ ان کا نام لیا نہ یہ بتایا وہ نبی تھے ولی تھے رسول تھے. وہ نام خضر جو ہے ان کا نام تھا لقب تھا, کسی کو کوئی بحث, ایک بندہ تھا بس. دو اوصاف بیان کیے, آتیناہ رحمتا من عندنا, ہم نے اسے اپنی خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی تھی. اس سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین نے اس سے مراد دی ہے کہ یہ رحمت یا تو نبوت ہے اور یا پھر ولایت ہے, مقام ولایت یا مقام نبوت, اس کے لیے یہ لفظ آیا کہ ہم نے اسے رحمت سے نوازا تھا. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, اور ہم نے خاص اپنے پاس سے اس شخص کو علم عطا فرمایا تھا, سکھایا تھا علم. یہ ہے اصل میں وحبی علم, اللہ تعالی کی طرف سے خاص علم عطا ہونا. اسے ہماری اب دینی اصطلاح میں کہتے ہیں علم لدنی, براہ راست اللہ کی طرف سے کسی کو کوئی خاص علم عطا ہو جائے. ایک وحبی علم ہے, وحب بھی اسی سے ہے عطا شدہ, اور ایک ہے کسبی علم, اکتساب, محنت کر کے ایک شخص علم حاصل کرتا ہے, پڑھتا ہے, وقت لگاتا ہے, دن رات ایک کرتا ہے, مطالعہ ہے, اساتذہ سے وہ جو ہے استفادہ کر رہا ہے, فیض حاصل کر رہا ہے, اور پھر وہ عالم بنا. ایک یہ ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا علم ان ظاہری ذرائع کے بغیر, یہ علم لدنی. تو اس شخص کو یہ خاص علم عطا ہوا تھا, اور یہ وہ گوشہ علم جو اس کو عطا ہوا تھا وہ حضرت موسیٰ کو عطا نہیں ہوا تھا. خاص بات یہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم جو ہے وہ تشریعات, تشریعی علم ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک حس عطا کی ہے, خیر اور شر کی تمیز ہے, انسان جانتا ہے کیا نیکی ہے کیا بدی ہے, کیا خیر ہے کیا شر ہے. کسی کو تنگ کرنا, کسی پر ناحق ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے, اس کے خلاف دنیا میں بھی سزا ہونی چاہیے, آخرت میں بھی سزا ہونی چاہیے. کسی سے جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے, سب کچھ, یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور اس کی بنیاد پر پھر دنیا میں قانون بنتا ہے. جو شخص ان ضابطوں کو توڑتا ہے, کسی پر ظلم کرتا ہے, کسی کا حق چھینتا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, ناانصافی کرتا ہے, اسے پھر اس قانون کے تحت اس پر گرفت ہوتی ہے, اسے سزا دی جاتی ہے. یہ تشریعی علم ہے, اور یہ اپنی جگہ بہت اہم ہے. زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ, ہماری ساری شریعت اسی سے بحث کرتی ہے. ایک علم تکوینیات ہے, اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک خفیہ حکومت ہے کہ جو جاری و ساری ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے کچھ فیصلے نافذ کرتا ہے اپنے کارکنان قضاء و قدر کے ذریعے سے. فرشتے ہر جگہ موجود ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ تدبیر امر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, یدبر الامر من السماء الى الارض, اور فرشتوں کو بھیجتا ہے وہ تنفیذ امر کے لیے. فرشتے جو ہیں وہ کارکنان قضاء و قدر ہیں, اللہ کے فیصلوں کو نافذ کرنے والے وہ فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحتیں ہیں, اس کے اپنے قوانین ہیں, اور وہ جو فیصلے کرتا ہے وہ بعض اوقات اس تشریعی علم سے متصادم ہوتے ہیں. اس لیے کہ علم کی کئی تہیں ہیں, ایک ظاہری علم ہے, ایک باطنی ہے, اور باطن کی بھی کئی درجے ہیں. تو اس باطنی علم میں سے وہ جو تکوینیات کا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی خفیہ حکومت ہے کائنات کی, اور اس کی جو ہے اس کے احکامات کی تنفیذ کا معاملہ, اس علم میں سے کچھ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو عطا کیا تھا, اور یہ چیز حضرت موسیٰ کو عطا نہیں ہوئی تھی. تو حضرت موسیٰ کو اصل میں یہ بتا دیا گیا کہ علم وہی نہیں ہے, بہت گوشے ہیں اس کے. اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے جس کو چاہے جتنا عطا فرماتا ہے, جیسے سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی ہے, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, کوئی شخص اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا, اصل علم تو اس کے پاس ہے, اللہ بما شاء, مگر جتنا اللہ چاہے. اس اصل علم میں سے کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو ایک حصہ دیا، کسی کو دوسرا حصہ دیا، یہ مشیت اس کی ہے، فیصلہ اس کا. تو آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. حضرت موسیٰ نے کہا ان سے، اب درخواست کی ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، جا کے اس سے علم حاصل کرو. هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں، تھوڑی دیر تمہارے ساتھ رہوں، اس شرط پر کہ تم اس علم میں سے جو اللہ تعالی نے تمہیں عطا کیا ہے کچھ مجھے بھی سکھا دو، جو تمہیں دیا گیا ہے وہ رشد اور ہدایت، جو ایک خاص ڈائمنشن اس کی جو تمہیں ملی ہے، کچھ اس سے مجھے بھی حصہ عطا کر دو، کچھ مجھے بھی سکھاؤ. یعنی بالکل طالب علمانہ انداز میں اب انہوں نے ریکویسٹ کی ہے. کون ہے؟ وقت کے رسول، اللہ کے نمائندے ہیں اس زمین پر. اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے دربار میں، کہو کلمہ حق بلند کرو. یہ اللہ کی طرف سے مشن دیا گیا تھا انہیں. تو لیکن اب وہ درخواست کر رہے ہیں، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا. اس مرد درویش نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے. کیسے رہ سکتے ہو میرے ساتھ، تم سے صبر نہیں ہوگا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، اور تم کیسے صبر کر سکتے ہو ان باتوں پر کہ جن کا احاطہ نہیں کیا ہے تمہارے سمجھ نے، تمہارے علم نے، وہ چیزیں جو تمہارے حیطہ علم سے باہر ہیں، جو تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، اور جب تم دیکھو گے اپنے اس تشریعی علم کے خلاف باتیں دیکھو گے تو تم سے صبر نہیں ہوگا، ممکن نہیں. قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، حضرت موسیٰ نے جواباً فرمایا کہ تم مجھے پاؤ گے اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. ولا اعصی لک امرا، میں تمہارے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. اب تم استاد ہو اور میں شاگرد ہوں، جو حکم دو گے سراخوں پر. اب یہ ادب کا معاملہ اور طالب علمانہ انداز، یہ اسلامی روایات، مشرقی روایات کا حصہ ہے، لیکن آج کی جو جدید تہذیب ہے وہ ان الفاظ سے ہی آشنا نہیں ہے. کیونکہ استاد اور طالب علم میں یہ ادب اور احترام کا بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے. اب یہ ایک الگ ایشو ہے، اس پر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ ایک امر واقعہ ہے. یہاں دیکھیے آپ، وقت کا رسول ہے اور ایک نامعلوم شخص کے سامنے جو ہے وہ کیسے زانو تلمس طے کر رہا ہے. قال فإن اتبعتنی فلا تسلنی عن شيء، اب انہوں نے ایک شرط اور رکھ دی. وہ استاد بھی خاصے، یوں کہنا چاہیے کہ سخت اصولوں کے پابند. دیکھو اگر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، فلا تسألنی عن شيء، تو ہرگز مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، پوچھنا نہیں ہے، خاموش چپ چاپ میرے ساتھ رہو، جو واقعات پیش آئے ان کو دیکھتے رہو. حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود ہی تم سے ان چیزوں کا ذکر کروں، جو واقعات ہوں ان کے بارے میں وضاحت میری طرف سے خود آئے، اس کا انتظار کرنا، درمیان میں کوئی سوال نہیں کرنا. فانطلقا، اب دونوں چل پڑے. اس حوالے سے بھی ایک صاحب نے بڑا عمدہ نقطہ بیان کیا کہ پہلی بات جو انہوں نے کہی تھی کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا. یہاں تو انشاءاللہ کہا، پھر جب دوسری شرط رکھ دی کہ سوال بھی بیچ میں نہیں کرنا، ایک تو یہ کہ دیکھتے رہو، میرے کام میں مداخلت نہیں کرنی، یہ صبر ہے. ایک اس کے بعد ایک اور شرط لگا دی کہ بیچ میں بولنا بھی نہیں ہے، سوال بھی نہیں کرنا، اس کی اجازت بھی نہیں ہے. اس پر کوئی انشاءاللہ کا کسی کو بات، ایسی کو بات جو ہے وہ آگے نہیں، مذکور نہیں ہے. چنانچہ اس کی خلاف ورزی پھر ان سے ہو گئی تینوں واقعات میں. فانطلقا، دونوں چل پڑے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ جب دونوں سوار ہوئے ایک کشتی میں، تو حضرت خضر نے، اب میں ان کے نام کا ذکر چونکہ حدیث میں ہے تو میں خضر ہی کہوں گا، انہوں نے اس کشتی کا ایک تختہ جو ہے وہ توڑ دیا، پھاڑ دیا. قال خرقتها لتغرق اهلها، حضرت موسیٰ خاموش نہیں رہ سکے، بالکل برجستہ جیسے ہوتا ہے، وہ بھول گئے کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نہیں کہوں گا. کوئی سوال نہیں پوچھوں گا. اخرقتھا لتغرق اهلھا, کیا تم اس کشتی کو نقصان پہنچا رہے ہو, اس کا تختہ اکھاڑتے ہو تاکہ جو کشتی والے ہیں وہ ڈوب جائیں. لقد جئت شیئا نمرا, تم نے تو بہت بڑا فتنہ اٹھایا ہے, بہت ہی نامناسب معاملہ کیا. اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہیں بغیر پیسوں کے سوار کیا گیا تھا, کہ احسان کیا انہوں نے اور تم نے جو ہے اس احسان کا یہ بدلہ دیا, اور جو عمل تم نے کیا اس میں تو سب کی جانیں جو ہیں خطرے میں پڑ گئی ہیں. ایک تو احسان کا جواب, اب تشریعی علم کے اعتبار سے تو احسان کا جواب جواباً احسان ہے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اور کسی کی جان کو ہلاکت میں ڈالنا, جسے ہمارے ہاں بھی تعزیرات میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک قتل کرنے کا گویا کہ ارادہ تو ہے, ارادہ قتل تو ظاہر ہو گیا نا, قتل ہو سکا یا نہیں ہو سکا, ارادہ قتل تو ہے. تو یہ دونوں اعتبارات سے جرائم ہیں, تشریعی اعتبار سے اس کی کوئی گنجائش نہیں. کیا حرکت کی ہے تم نے؟ قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا, ان کا جواب یہ تھا کہ فوراً انہوں نے وضاحت کرنے کی بجائے ٹوک دیا, دیکھو میں نے تم سے کہا تھا کہ تم سے صبر نہیں ہو سکے گا میرے ساتھ رہتے ہوئے. قال لا تؤاخذني بما نسيت, حضرت موسیٰ نے اس وقت فوراً اپنی غلطی تسلیم کی اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ میرا مؤاخذہ نہ فرمائیے اس چیز پر کہ جو میں بھول گیا. بھول چوک تو انسان کی طبیعت کا حصہ ہے کہ میں فراموش کر بیٹھا تھا اس بات کو اور بھولے سے مجھ سے یہ حرکت سرزد ہوئی. ولا ترہقنی من امری عسرا, اور میرے معاملے میں سختی نہ فرمائیے, میرے مسئلے میں ذرا کچھ تھوڑی سی رعایت کیجیے میرے ساتھ. فانطلقا, اب گویا یہ معذرت انہوں نے تسلیم کر لی اور پھر دونوں چلے آگے. حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ, یہاں تک کہ دونوں کی ملاقات ہوئی ایک بچے سے. غلام ایک لڑکا عام طور پر نابالغ کے لیے, لیکن بالغ پر بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے. تاہم جو حدیث ہے جو میں ابھی جس کا کچھ حصہ سنایا, اس میں یہ بات واضح ہے کہ ایک جگہ پر کچھ بچے کھیل رہے تھے, چھوٹے بچے, اور ان میں سے ایک کو انہوں نے قتل کر دیا. فقتلہ, اس شخص نے, خضر نے علیہ السلام قتل کر دیا. روایت میں مختلف الفاظ ہیں, انہوں نے ہاتھ سے اس کا سر پکڑا اور تن سے جدا کر دیا, جو بھی ہے جان لے لی اس بچے کی. اب تشریعی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, ظاہر کے اعتبار سے, ظاہری جو بھی عقل کا فیصلہ, ہمارے ضمیر کا فیصلہ, ہر اعتبار سے بہت بڑا جرم. لیکن حضرت موسیٰ اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ وہی شخص ہے یہ, ورنہ تو اس کا گلا پکڑ لیتے. اللہ نے بھیجا ہے اور اس کی توثیق اس سے بھی ہو گئی تھی واقعات, جیسے مچھلی کا واقعہ ہوا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی, پہلی ملاقات خضر علیہ السلام سے, حضرت موسیٰ نے السلام علیکم کہا تو انہوں نے کہا کہ اس جگہ پر تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو سلام کہتا ہو, تو کیا تم موسیٰ ہو بنی اسرائیل کے رسول؟ حضرت موسیٰ نے کہا جی ہاں میں وہی ہوں. آپ نے بالکل صحیح پہچانا, لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی اسی نے بتایا جس نے تمہیں بھیجا مجھ سے ملاقات کے لیے. یعنی حضرت موسیٰ کو تو یہ تو یقین ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ نے اس شخص کے پاس مجھے بھیجا علم سیکھنے کے لیے, جو کچھ کر رہا ہے بغیر اللہ کے اذن کے نہیں کر رہا. لہذا وہ دیکھ رہے ہیں, لیکن سوال کرنے سے پھر بھی باز نہ رہ سکے. فوراً کہا قال قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس, کہ تم نے قتل کر دیا ایک معصوم جان کو بغیر کسی بدلے کے, کہ اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہوتا جس جرم کی وجہ سے وہ واجب القتل ٹھہرتا تو اور بات تھی, ایک معصوم جان. لقد جئت شیئا نکرا, تم نے بہت ہی بھونڈی حرکت کی, بہت ہی ناگوار, ناقابل برداشت حرکت. اب جلالی مزاج بھی تھا, کیش بھی آیا, لیکن یہ ہے کہ اس سوال سے زیادہ اس سے آگے انہوں نے کچھ نہیں کی. اس پر انہوں نے پھر فرمایا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, دیکھو میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے ایک شرط رکھ دی کہ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر میں نے آپ سے کوئی سوال کیا تو پھر آپ چاہیں تو مجھے علیحدہ کر دیں، جو آپ نے اجازت دی ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر کچھ سیکھوں، مجھے اس شرف سے آپ محروم کر دیجئے گا اگر میں نے دوبارہ کوئی سوال پوچھا، یعنی ایک موقع تو کم سے کم اور دیں، یہ ریکویسٹ ہے ان الفاظ کے اندر۔ فانطلق قد بلغت من لدنی عذرا، میری طرف سے آپ مقام عذر تک پہنچ چکے ہیں، یعنی واقعتاً اگر آپ مجھے اس وقت علیحدہ کر دیں تادیباً تو آپ کو یہ حق حاصل ہے، آپ کی طرف سے مجھ پر اتمام حجت ہو چکا ہے، میں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کا استحقاق نہیں رکھتا کم از کم، تو اس لحاظ، لیکن یہ ہے کہ ایک موقع اور عنایت کر دیں۔ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہنچے ہیں ایک بستی میں، استطعما اہلہا، دونوں نے بستی والوں سے کھانا طلب کیا، یہ روایات ہر دور کی رہی ہیں، انسانیت کا حصہ ہے مہمانداری، باہر سے کوئی مہمان آئے اس کی خبر گیری، یہ تو اس دور میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے مکہ میں، اس دور میں بھی لوگوں میں یہ ایک اعلیٰ قدر کی حیثیت سے اس چیز کو دیکھا جاتا تھا، مہمانوں کی آؤ بھگت ہوتی تھی، عزت افزائی ہوتی تھی، ضیافت کا اہتمام ہوتا تھا۔ فابوا ان یضیفوہما، لیکن وہ کوئی ایسے کنجوس، ایسے بخیل واقع ہوئے تھے کہ انہوں نے انکار کر دیا ان کی ضیافت سے، یعنی ان کو مہمان بنانے سے اور انہیں کوئی کھانا دینے سے۔ اب اس میں بہت سے نکتے ہیں جو مفسرین نے بیان کیے ہیں، لیکن ان کی علمی نوعیت کی باتیں ہیں، اس کا اصل واقعہ اور سبق سے کوئی تعلق نہیں۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہا، تو ان دونوں نے دیکھا، وہاں پایا ایک دیوار کو کہ وہ گرا چاہتی تھی، یرید ان ینقض، اس کا بالکل بامحاورہ ترجمہ ہوگا کہ وہ گرا چاہتی تھی، یعنی اتنی جھکی ہوئی تھی کہ لگتا تھا کہ اب گری کہ اب گری۔ فَأَقَامَهُ، تو وہ جو خضر علیہ السلام ہے انہوں نے اس کو قائم کر دیا، سیدھا کر دیا، اور اسی روایت میں ہے کہ انہوں نے اس پر مسا کیا اور وہ دیوار سیدھی ہو گئی۔ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر خاموش نہ رہ سکے اور انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے تو اس پر ان سے اجرت لے لیتے، یعنی اجرت طلب کرتے اور اس کے ذریعے سے ہمارے پاس کچھ نقدی ہوتی ہم کھانا کھا لیتے، یہ تو ایسے جو ہیں شقی لوگ ہیں کہ انہوں نے ہمیں پوچھا تک نہیں ہے کھانے کا، کسی نے مہمان نہیں بنایا اور تم نے ان کے ساتھ احسان کیا، یعنی یہاں الٹا ہو گیا، کشتی والوں نے احسان کیا تھا تو تم نے ان کا تختہ توڑ دیا تھا، اور یہاں وہ جو ہے ہمارے ساتھ اس نے سلوک کرنے پر آمادہ نہیں ہے، اور بہت ہی انہوں نے شقاوت قلبی کا ثبوت دیا ہمارے معاملے میں اور تم ان کے ساتھ احسان کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر بھی مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ ایک امکان یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے اب آمدن سوال کیا ہے، بھولے بھولے نہیں ہیں، اور شاید اب وہ واقعتاً ان میں یہ تحمل نہیں رہا تھا، وہ چاہتے تھے کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ان کی حقیقت جلد از جلد سامنے آئے، کیا ہو رہا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا راز ہے، کون سا علم ہے جو اللہ نے مجھے سکھانے کے لیے بھیجا ہے، اس کی حقیقت کھل جائے، کب تک یہ ان واقعات کو دیکھتا رہوں گا۔ تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ اب جو ان کا سوال تھا وہ آمدن تھا۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، اس پر ان کا جواب فوراً یہ تھا کہ بس اب حد ہو گئی، اب میری اور تمہاری جدائی ہے۔ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، میں ان قریب تمہیں بتاؤں گا ان چیزوں کی حقیقت جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین، اب جو حقیقت بیان کی وہ کیا ہے، دیکھو جو معاملہ تھا کشتی والوں کا، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ کشتی ملکیت تھی، کچھ محتاج، کچھ مسکین، کچھ غریب نادار لوگ تھے اور وہ محنت مزدوری کرتے تھے، اسی کے ذریعے سے وہ ان کا ذریعہ آمدن تھا، دریا پار کروانا، تو ایک کشتی ان کی ملکیت تھی، وہی ان کا ذریعہ روزگار تھا۔ فاردت ان اعیبھا، میں نے چاہا، میں نے خود ارادتاً اس کے اندر اس کو عیبدار کر دیا، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، اور سبب یہ ہے کہ ان کے بیونڈ کچھ فاصلے پر ایک بادشاہ، ظالم بادشاہ ہے، يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اور وہ ہر کشتی کو ظلم کے ساتھ غصب کر رہا ہے، ناحق چھین رہا تھا کہ اس کے اہلکار جو ہیں کسی اچھی کشتی کو دیکھتے تو اس پر قبضہ کر لے، ایک قبضہ گروپ ہے آگے۔ اب اس میں کیا بات ہوئی ان بٹوین کہ میں نے اس کشتی کو عیبدار اس لیے کیا کہ وہ اس کو چھوڑ دیں گے کہ یہ تو ویسے ہی ناقص کشتی ہے، کسی اور کو دیکھا جائے، وقت ضائع کیوں کیا جائے اس پر، اور ان کا جو ذریعہ روزگار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے اس کو بچا دیا۔ تو تم جو کچھ سمجھ رہے ہو کہ میں نے ان کے ساتھ ظلم زیادتی کی، اصل میں اللہ کی طرف سے یہ ان پر احسان تھا۔ یہ ہے بٹوین دا لائن، ظاہر کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کی تکوینی حکمت کے اندر کچھ اور ہے۔ جو کچھ ہوا شاید کچھ دیر انہیں بھی بہت افسوس ہوا ہو، حیران ہوں اور پریشان ہوں کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے، کیونکہ ایک رائے یہ بھی ہے اور یہ بھی دور سلف سے چلی آ رہی، تابعین کے دور سے، کہ حضرت خضر چونکہ مامور تھے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو نافذ کرنے پر، تو عام انسانوں کو وہ نظر نہیں آتے تھے سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ہی خود دکھانا چاہے، حضرت موسیٰ ان کو دیکھ رہے ہیں، دوسرا نہیں دیکھ رہا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا وزن ہے، بظاہر ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی عام اسباب و علل کے اندر ہی کشتی کا نقصان ہو گیا، کسی چٹان سے لگ کر جو ہے وہ ایک تختہ ٹوٹ گیا، کوئی بیچ میں چٹان آ گئی اور پھر وہ جو ہے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، نقصان ہوا ہے، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ جو اپنا عمل کر رہے ہیں وہ دوسرے نہیں دیکھ رہے، اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ آگے ہوا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، وہ جو لڑکے کا معاملہ ہوا جسے میں نے قتل کیا تھا، اس کے والدین ہیں صاحب ایمان۔ غور کیجئے پہلے لوگ کون تھے، محتاج، مسکین، نادار، اللہ تعالیٰ نے ان کے روزگار کو بچایا، اب یہ دو والدین جو ہیں دونوں صاحب ایمان۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ ان پر طغیان اور سرکشی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرے گا، چڑھائی کرے گا، یعنی بڑا ہو کر جو کچھ اس کی اٹھان تھی، جو اس کے لچھن تھے، اور فخشینہ کے اندر اب دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اندیشہ ہوا، ہم کون ہیں، یعنی حضرت خضر اور اللہ تعالی جس کی مشیت کو وہ نافذ کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، اس کو تو معلوم ہے نا کہ یہ جو بچہ ہے اس نے مستقبل میں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم تو صرف ماضی اور حال تک محدود نہیں ہے، وہ جانتا ہے اس نے کرنا کیا ہے، اللہ کو معلوم ہے بڑے ہو کر کیا کرے گا، اس کی اٹھان کس طرف ہے۔ تو فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا پروردگار ان کو بدلے میں دے دے اس سے بہتر، جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو، اور رحمت اور شفقت بھی اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے رحمت اور شفقت کے اعتبار سے بھی اس سے بہت بہتر ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس لے لیا اور اس کا ایک بدل ان کو ایک اولاد اور عطا کر۔ اب اگر اسی رائے کو سامنے رکھیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تو نظر نہیں آ رہے، حالانکہ جیسے حدیث میں ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں، موجود ہیں، ایک شخص قتل کر کے چلا گیا ہے، کوئی ہاؤ پکار چیخ نہیں مچی کہ پکڑو اسے کون ہے، سوال پیدا ہوتا ہے نا، یہ دو افراد تھے ان کو فوراً پکڑا جائے، گھیرا جائے، نہ کشتی کے واقعے میں کوئی ایسی بات ملتی ہے نہ یہاں مل رہی ہے، تو وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، اور بظاہر جو کام ہو رہا ہے وہ اسباب و علل کے پردوں کے اندر ہو رہا ہے۔ ممکن ہے دیکھنے والوں کو یوں لگاؤ کہ بلندی سے اچانک کھیلتے ہوئے پھسلا اور گرا اور جان نکل گئی، تو یہ ہے کہ وہ کس طرح ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے نافذ کر رہا ہے کارکنان قضاء و قدر کے ذریعے، غیر مری حکومت اللہ کی جو چل رہی ہے۔ تو فَخَشِينَا يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اب بظاہر بہت بڑا ظلم ہوا ان والدین کے ساتھ، کتنا بڑا ظلم، ایک بچہ، معصوم بچہ، اچانک اس کی ڈیتھ ہو گئی، افسوس کا پہاڑ، رنج کا پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑا ہوگا عام اعتبارات سے دیکھیے، لیکن یہ ہے کہ اس میں اس کے در پردہ اللہ کی ایک رحمت ہے۔ تیسرا واقعہ وَأَمَّ الْجِدَارُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، یہاں پر بھی پھر اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے. وَأَمَّ الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ جو دیوار تھی جس کو میں نے سیدھا کیا اور جس پر تمہیں اعتراض ہوا، وہ دو یتیم بچوں کی تھی. ان کے والدین جو ہیں، اس کے بارے میں آگے آ رہا ہے کہ وہ بھی اللہ کے صالح بندے تھے. میں وہ الفاظ نکال لوں، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اس شہر کے میں رہنے والے دو یتیم بچے وہ اس کے وارث تھے اس جگہ کے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کے لیے کوئی دفینہ تھا، کوئی خزانہ تھا. قیاس کیا جا سکتا ہے کہ والد مرتے وقت جو کچھ اثاثہ اور کچھ پیسے نقدی، جو بھی سونا زیورات، وہ دبا کر چلے گئے کہ بچے بڑے ہوں گے تو کسی سٹیج پر ان کے ہاتھ لگ جائے گا، ورنہ اس مرحلے پر کوئی ان کا والی وارث نہیں ہے تو لوگ چھین کے لے جائیں گے. اس دیوار کے نیچے وہ دفینہ تھا. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں بچوں کے جو والدین ہیں وہ اللہ کے نیک بندے تھے. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا، ارادہ فرمایا کہ یہ دونوں بچے اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچیں. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اپنا وہ خزانہ حاصل کریں، نکالیں. یعنی ابھی بچے وہ چھوٹے ہیں، اس وقت دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا اور پھر لوگ جو ہیں ان سے چھین لیتے. اب اس وقت تو سیدھی کر دی میں نے، اب دوبارہ جب گرے گی اس وقت تک یہ بڑے ہو چکے ہوں گے اور یہ اپنا خزانہ خود حاصل کر سکیں گے. رحمتم من ربک، یہ سب کچھ تیرے رب کی جانب سے رحمت ہی کے مظاہر ہیں جن پر تم خاموش نہیں رہ سکے. تم سمجھ رہے ہو زیادتی ہو رہی ہے، بے اصولہ پن ہے، انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی اور ہم احسان کریں ان کے ساتھ. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور یہ واضح کر دیا انہوں نے، اپنی طرف سے، اپنی جانب سے، اپنی ثوابدید سے میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ کے فیصلوں کو نافذ کیا. ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ وہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر تم صبر نہیں کر سکے. وانا آپریشن کے حوالے سے بھی مجھے بات کرنی تھی، اس میں صرف ایک ہی جملہ کہوں گا میں کہ یہ اصل میں ہماری اپنی اس پالیسی کا منطقی نتیجہ ہے جو ایک یو ٹرن ہم نے لیا تھا اور اس بے اصولے پن کو اور ناانصافی کو قبول کیا تھا جو امریکہ کا فیصلہ تھا کہ اب ہم افغانستان پر حملہ کریں گے، تم ہمارا ساتھ دیتے ہو کہ نہیں دیتے. ہمیں معلوم تھا یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، کوئی ثبوت نہیں امریکہ کے پاس، لیکن وہ جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس، ہم اس لاٹھی کے تحت ہم دب گئے. تو اب انہی کا فیصلہ یہ ہے، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ دہشت گردی کے خلاف تم نے جو ایک نیک کام شروع کیا ہے پوری دنیا میں، دہشت گردی کو ختم کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. فرنٹ لائن سٹیٹ کی حیثیت اب حاصل ہوگی پاکستان کو. تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ ان کی لغت میں جو یہ مجاہدین ہیں جو ایک وقت میں امریکی کوز کو سپورٹ کر رہے تھے ایک معنی میں، اب ان کی لغت میں وہ دہشت گرد ہیں. تو وہ جہاں بھی ہیں انہیں کچلو، جو کچھ بھی ہے، جو تم نے موقف اختیار کیا اس کا منطقی نتیجہ یہی ہے. ہم نے دجال کے جس پانی کو ٹھنڈک سمجھ کر قبول کیا تھا، اس کی آگ ظاہر ہو رہی ہے، وہ آگ آتش فشا بن کر بھی پھٹ سکتی ہے. اب یہ معاملہ خانہ جنگی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے. موقف انہوں نے چینج نہیں کیا، ہم نے کیا. طالبان کے موقف بارے میں موقف ہم نے تبدیل کیا، افغانستان کے مجاہدین کے بارے میں موقف ہم نے تبدیل کیا، انہوں نے تو تبدیل نہیں کیا. اب ہم انہیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ اس کا یہ منطقی نتیجہ ہے، اور جو میں عرض کر چکا ہوں دجالی فتنے کے حوالے سے کہ اس کے ایک ہاتھ میں ایک طرف پانی اور ایک طرف آگ، جو اس کے پانی کو قبول کرے گا اصل میں وہ آگ ہے، اور جو اس کی آگ میں جانے کی ہمت کرے گا، اس لیے کہ اہل ایمان دیکھ رہے ہوں گے، انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کفر ہے، الحاد ہے، جو کچھ یہ دجال جس طرح بلا رہا ہے یہ شیطنت ہے، لیکن اس کے باوجود جو اس کے پانی کو قبول کرے گا وہ آگ کو اصل میں اختیار کر رہا ہے، اور جو اس کی آگ کو جھیلنے کی ہمت کرے گا وہ آگ اس کے لیے رحمت ثابت ہوگی اور وہ پانی بن جائے گی. تو ہم نے جس چیز کو پانی سمجھ کر، راحت کا رستہ سمجھ کے قبول کیا تھا، اس کے منطقی انجام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں قدم بقدم. اسی کا پریشر ہے اور انہی کی دہشت گردی کی عالمی مہم میں ہم شریک ہیں، تو لہذا ہم پر دباؤ ہے کہ اب ان دہشت گردوں کو بھی کچلو، چاہے یہ قبائلی ہمارے وفادار رہے ہیں، ہمیشہ سے قائد اعظم نے انہیں پاکستان کا وفادار سمجھا تھا، اب ان کی وجہ سے چاہے ان کو بھی کچلنا پڑے کچلو۔ یہ فیصلہ اصل میں غلطی وہاں سے ہوئی ہے، اس کے نتائج ہیں۔ ہمیں اپنی قومی غلطیوں کو پہچان کر جب تک ہم اللہ کا دامن نہ تھامیں، اپنا قبلہ درست نہ کریں، میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں اس طرح کے صدمات آپ کو جھیلنے پڑیں گے، اس کے لیے آپ پیشگی تیار رہیے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ تو یہ تو ہے کہ اب ڈٹ جانا چاہیے، ایک موقع پر حکومت اور پوری قوم فیصلہ کرے کہ اب ہمیں کھڑے ہونا، لیکن کھڑے ہونے کے لیے مدد چاہیے، اور وہ مدد ہے ہمارے پاس لیکن ہم اس کو آواز نہیں دے رہے، وہ اللہ کی مدد ہے۔ ففروا الی اللہ، لپکو اللہ کی طرف، اس کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کرو، اس کے دین کو قائم کرنے کی اور اس پاکستان کو نظام خلافت، اسلامی نظام قائم کرنے کا، اس کو گہوارہ بناؤ، تو اللہ کی مدد آئے گی، پھر تم کھڑے ہو سکتے ہو، اللہ کی سپورٹ پر کھڑے ہو سکتے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس رخ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر۔